بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كتاب الصلاة والبعض كرهيته وجهن بارو كتابين درس أغاز كرتين صلاة الاستسقاء بارش طلب كرنكي نماز بارش طلب کرنے کی نماز کا بیان، اور پوائنٹ نمبر 133 پر رکے تہین سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وصلاۃ الاستسقاء، اور بارش طلب کرنے کی نماز، استسقاء کی نماز جو ہے، سنۃ اذا اضطر الناس لفقد الماء. حکم کیا ہے صلاۃ الاستسقاء کا؟ استسقاء کا لفظ جو ہے الف سین تا مطلب طلب، اور سقیا پانی کہتے پانی پلانے کو. تو استسقاء سے مراد یہ ہے کہ بارش یا پانی طلب کرنا، اور اس کے لیے خاص نماز ہے جسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. اس نماز کا حکم جو ہے سنت ہے. کب؟ اذا شرطیہ ہے، اذا اضطر الناس لفقد الماء، اگر لوگوں کو ضرورت پڑ جائے پانی کے فقدان کی وجہ سے، پانی اگر نہ ہو اور قحط ہو جائے، تب جو ہے یہ نماز پڑھنا جو ہے سنت ہے. کیسے پڑھی جاتی ہے اور کہاں پڑھی جاتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 134 میں شیخ صفرات فرماتے ہیں وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسا کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. کہاں پڑھی جاتی ہے؟ شہر کے باہر میدان میں یا صحرا میں، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سنت ہے اور صحرا میں پڑھی جاتی ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک مرتبہ قحط ہوا اور لوگوں نے شکایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منبر رکھ دیا گیا، مصلی میں، یعنی اس جگہ پر جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسے مصلی کہتے ہیں، جو شہر سے باہر ہوتا ہے، اور ایک دن مقرر کیا تاکہ لوگ اس جگہ کے لیے نکلیں. سید عائشہ فرماتی ہیں پھر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے لیے نکلیں نماز کے لیے، یعنی صلاۃ الاستسقاء کے لیے، اور جب سورج مکمل طور پہ نکل گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے، تکبیریں پڑھی، اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اندکم شکوتم جد بدیارکم مستخار المطر الى آخر الحدیث. اس حدیث کو جو ہے ابو داود نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے الغلیل میں سے صحیح کہا ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ جب قحط ہو جائے تو اس کے لیے جو نماز استسقاء ہے، بارش طلب کر کے نماز پڑھنا جو ہے سنت ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء جو ہے وہ شہر مدینہ میں نہیں پڑھی، بلکہ شہر سے باہر ویران میں جا کے پڑھی ہے. کیسے نکلا جاتا ہے اس نماز کے لیے؟ پوائنٹ نمبر 135 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ویخرج الیہا متخشعا متذلل متضرعا، خشوع اور انکساری کے ساتھ، مکمل انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کے لیے گھر سے نکلا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ بن عباس، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب نماز استسقاء کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى. اس روایت کو بھی امام احمد المسند میں، ترمذی ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. پوائنٹ نمبر 136 شیخ صاحب فرماتے ہیں فیصلی رکعتین، دو رکعت پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ حسن عبداللہ بن عباس کے حدیث میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی اتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، تو یہ خطبہ نہیں پڑھ جیسے کہ آپ خطبہ پڑھیں، جمعہ کے خطبے جیسا نہیں کہ دو خطبے ہوں، ولكن لم يزل في الدعاء، پہلے دعا کہ تضرع والتکبیر، تضرع والتکبیر کرتے رہے. وصلى رکعتین کما كان يصلي في العيد، اور دو رکعت پڑھے جیسا کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. پوائنٹ 137 شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم یخطب خطبۃ واحدہ، پھر ایک خطبہ دیتے ہیں. جیسے کہ سید عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آیا ہے فلم یخطب خطبتکم ہذہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دو خطبے دیے جاتے ہیں، دو خطبے نہیں تھے بلکہ صرف ایک خطبہ تھا. اس خطبے میں یکثر فیہا الاستغفار وقراءۃ الآیات التی فیہا الامر بہ، کثرت استغفار خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور ان آیات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں استغفار کرنے کی آیات اور دلائل موجود ہیں. ویلح فی الدعاء اور گڑ گڑا کر دعا مسلسل کرتے رہیں. ولا يستبطئ الإجابة، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کریں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ یہ امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ دعا کی قبولیت ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص سے دعا قبول نہیں ہوگی اگر وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے، یہ کہتا کہ میں نے دعا تو کی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، جیسے متفق علیہ حدیث ہے. جب آپ دعا کریں تو مسلسل کرتے رہیں اس امید کے ساتھ کہ دعا قبول ہوگی، اور دعا قبول لازم ہوتی ہے. اور قبول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو مطلب جو آپ نے اللہ سے سوال کیے وہی آپ کا ہوگا، بلکہ دعا میں سے اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک چیز ضرور آپ کو دیتا ہے. ایک تو وہ جو آپ نے مانگے وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا اگر اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے سوال کیا ہے، مطلب یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے. اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ یا تو آپ کوئی مصیبت آپ کے ٹال دے گا، اور یہی دنیا میں آپ کو کچھ کا فائدہ نہیں ملے گا لیکن آخرت میں آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوگا. جس دن ایک کے ایک ذرہ برابر نیکی بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. یعنی استسقاء کے لیے جب آپ نکلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے آداب ہیں. ایک تو استغفار زیادہ کرنا ہے آپ نے، اور پھر دعا میں الحاح بار بار گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. بعض لوگ تھوڑے سے دعا کرتے ہیں اکتا جاتے ہیں، نہیں، دعا میں اکتانا نہیں آپ نے، دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں. اور جو دعا کی جو اجابت ہے یا قبولیت ہے اس کی آپ فکر مند نہ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی یا ابھی بارش نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور دعا آپ مانگ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. نہیں، یقیناً پوری ہوگی. جیسے تفصیل میں نے بتائی ہے مختصر، ان تینوں میں سے آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی. پوائنٹ 138 پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وینبغی قبل الخروج الیہا فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمہ، اور استسقاء کی نماز نکلنے سے پہلے وہ تمام اسباب کرنے چاہیے جس سے شر کو دفع کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نازل کرنے کے اسباب ہوتے ہیں. کل استغفار، جیسے کہ استغفار کرنا ہے، جیسے گزر چکا ہے کثرت سے استغفار، توبہ کرنی ہے اپنے تمام گناہوں سے، اور وخروج من المظالم، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس مظلوم پر جس پر ظلم کیا ہے اسے معافی مانگ لی جائے، اور جو چیز اسے ہتھیائی ہے اسے واپس کر دی جائے. اگر ناجائز کو قبضہ کیا ہے یا کسی کا حق مارا ہے یا کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کے دل آزاری کی ہے تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ اسے جا کے معافی مانگ لی جائے، اس کا حق واپس کر دیا جائے. والاحسان الی الخلق، اور لوگوں سے، مخلوق سے جو احسان کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ احسان کا درجہ سب سے بلند ترین درجہ ہے دین اسلام میں. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، اور پھر احسان ہے. احسان، الاحسان فی عبادت اللہ، یہ احسان کا آدھا ہے، حصہ جو سب سے عظیم اور بنیادی حصہ ہے. لیکن یہ حصہ نامکمل رہتا ہے جب اس کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا اور آپ کا احسان اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے لیے نہیں رہے گا. ایک حق تو آپ نے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اب جتنے بھی عبادت گزار بن جائیں، اگر اس عبادت کا آپ کے اخلاق میں اثر نہیں ہے، آپ کے آداب میں اثر نہیں ہے، اور آپ کے احسان الی الخلق پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو گویا کہ آپ کے عبادت میں خلل ہے اور آپ نے احسان کے درجے کو حقیقتاً پایا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, کچھ جوان بھی ہیں, جو اچھے عبادت گزار ہیں, عبادات میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں, پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں, زبان پہ ہمیشہ ذکر ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور دروس و تدریس میں بھی شامل ہوتے رہتے ہیں, لیکن سبحان اللہ جب تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑالو نظر آتے ہیں, ادب سے باہر نکل آتے ہیں, والدین کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو اف سے زیادہ الفاظ نکل آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی احسان کے درجے کو نہیں پایا حقیقتاً. احسان کے درجے کو وہ پاتا ہے جو شخص دونوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم نے اپنے کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ثابت قدمی کی, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اگر کہیں پہ خلل ہے آپ کے اخلاق میں, آپ کے آداب میں, بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, مخالف سے کیسے بات, اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں کیسے بات کی جاتی ہے, بعض لوگوں میں نے سنے گالی گلوچ بھی آ جاتے ہیں, فلان ملعون اور فلان بغیرت اور فلان فلان, کیا یہ ذاتیات پہ کیوں اتر آئے ہو بھائی؟ آپ نے ایک مسئلہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے, آپ کی گالی سے وہ سمجھے گا؟ اس نے گالی اگر دی ہے آپ کو تو آپ نے گالی دے کے معاملہ برابر کر دیا ہے, اس کی اگر غلطی ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم علم ہے تو آپ سے اس سے بڑھ کر غلطی ہوئی کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. احسان ایسے نہیں ہوتا. اور دعوت تبلیغ میں جو سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے آپ کی دعوت میں, وہ آپ کے آداب اور اخلاق ہیں, آپ کیسے بات کرتے ہیں, آپ اپنا مدعا کیسے سامنے رکھتے ہیں, اپنی دعوت کیسے پیش کرتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہے, آپ کا لین دین کیسا ہے. بعض لوگ باہر رہتے بھول جاتے, پرواہ نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں. دیکھیں ایک چیز کا نہ ہونا الگ بات ہے, لیکن ایک ہے وہ پرواہ نہیں کرتے. احسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو احسان کا درجہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے اور عبادت شد عبادت کرنے بھی بہت آسان ہو بعض لوگوں کے لیے, لیکن جو حق احسان کا ادا کرنا, الاحسان الی الخلق, مخلوق جو اللہ کے مخلوق ہے ان کے ساتھ احسان کرنا, اور والدین خصوصی طور پر دیکھیں والدین کے ساتھ جو احسان ہے اس کو کوئی مقابل ہی نہیں ہے نا, اس کے سامنے سب پیچھے ہیں. مخلوقات میں ہم بات کرتے ہیں اور آداب میں والدین, وہ بالوالدین احسان کیوں سب سے مقدم ہے, وہ کیوں احسان کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے, کہیں بھی دیکھ لیں آپ قرآن مجید میں کسی آیت کو بھی دیکھ لیں آپ, احسان پھر والدین احسان والدین احسان, وجہ کیا ہے کہ زندگی بھر آپ کو یہ معلوم ہو اور آپ کو دل سے یہ تسلیم کرنا چاہیے اور منعن سے تسلیم کرنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ احسان کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی معاملہ طے کرنا ہے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو, الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں وہ آپ نے سوچنے ہیں. آپ جب والدین سے بات کریں آپ یہ نہ سمجھے جیسے کہ آپ لوگوں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں, کوئی بھی زبان پہ لفظ آ گیا تو آ گیا, نہیں, آپ کو دیکھنا چاہیے کون سا بات ہے, قول کریم کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے, کیوں قول کریم فرمایا ہے, اف سے منع فرمایا ہے, پھر قول کریم کا حکم دیا ہے, وجہ کیا ہے. اس لیے کہ جو والدین کا حق ہے مخلوقات میں سے وہ کسی کے حق کے برابر نہیں ہو سکتا. الغرض تو الاحسان الی الخلق, جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس لیے کہ قحط ہوا ہے نا, بارش کیوں رکی آسمان کی, اللہ کی ناراضگی ہے نا, اللہ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی, اللہ کو راضی کرنے سے اللہ کا راضی کیسے ہوگا. دیکھیں جتنی بھی گناہ ہے اور نافرمانیاں ہیں, اس لیے فرمایا استغفار اور توبہ سب سے پہلے ہے. شرک بدعات اور خرافات کرتے ہیں اللہ کے تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, پھر بارش قطرہ نہیں برستا, قحط ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے درباروں کی طرف پیروں کی طرف. سبحان اللہ, اصل معاملہ کہاں پہ ہے؟ اصل معاملہ جو ہے, اصل غلطی ہماری ہے, اصل معاملہ ہمارا ہے, نافرمانی ہے, معصیت ہے, تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے ہوگا؟ توبہ سے راضی ہوگا. تو گناہوں سے توبہ, گناہوں سے توبہ میں ایک تو وہ گناہ معاف نہیں کرتے ہیں وہ تو اس سے توبہ کرنی ہے, اور پھر جو دوسروں کے حق میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کرنی ہے, رد المظالم الی اہلھا, واپس کر دیے. والاحسان الی الخلق, یہ بھی کافی نہیں ہے, احسان کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وغیرہا من الأسباب التي جعلها الله جالبة لرحمتي دافعة للنقبتي اور ان کے علاوہ وہ تمام اسباب جس اللہ تعالیٰ نے رحمت کو حاصل کرنے اور نقبت اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب فرمائے ہیں اور بنائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. واللہ اعلم. یعنی یہ دیکھیں ایک معروف حدیث ہے پہلے گزر چکی ہے, وہ میں سمجھ آپ کو ایک حصہ جو ہے جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے صلاۃ الاستسقاء اور بارش کے تعلق سے وہ حصہ بیان کرتا ہوں. معروف حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں علامہ البانی نے صحیح کا ایسا ہی حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مہاجرین سے یہ فرمایا, یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن, پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تم ان کو پالو, میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پالو, تمہارے زمانے میں یہ پانچ چیزیں نہیں آنی چاہیے. سبحان اللہ. اور ان میں سے اس کا ذکر کیا ہے, ولم يمنع قوم زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا, اور کسی قوم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش سے محروم کر دیا ہے, اور اگر یہ جانور نہ ہوتے تو کبھی بھی ان پر بارش نہ برستی. سبحان اللہ. نافرمانی ہوئی, زکوٰۃ نہیں دی, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, جو حق تھا اللہ تعالیٰ کو مسکینوں کا وہاں تک نہیں پہنچا, اللہ ناراض ہوا, بارش اللہ نے روک دی, سزا. پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ بارش تو ہو جاتی ہے بعض اوقات نافرمانی میں, پھر بارش کیوں آتی ہے؟ اگر یہ جانور نہ ہوتا تو بارش کبھی نہ آتی. تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے, جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسے جو شرک کرتا ہے وہ جانور سے کیوں زیادہ گمراہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جانوروں سے اچھے ہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جانور مکلف نہیں ہے, جانور کا حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا قیامت کے دن, مٹی ہو جائے گا بعد میں, قصاص کے بعد بدلہ ہوگا, بعد میں ختم ہو جائیں گے, لیکن جنت دوزخ حساب کتاب سب کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے ہے. اگر انسان ہی نافرمانی کرتا رہے اور اس سے توبہ نہ کرے اور آپ کو ناراض کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو جانور پہ رحم آتا ہے, تاکہ جانور جو ہے انسان کی اس معصیت کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو تو بارش آ جاتی, انسان خوش ہو جاتا ہے, دیکھیں ہم ہلاک تو نہیں ہوئے, اگر اللہ ناراض ہو تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں نا, بارش بھی آ رہی ہے, رزق بھی مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹ ہے اس بندے کے لیے, استدراج ہے, اس کے فائدہ بھی ہے اگر وہ توبہ کر لیتا, موقع مل گیا نا. اگر فوراً موت آ جاتی تو سب سامنے حساب ہے, قبر ہے, اور تو موقع تو نہیں ملا توبہ کرنے کا, ایک موقع ملا ہے توبہ کرنے کا, اور اگر عقل مند اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور توبہ نہیں کرتے تب تو پھر عذاب علیم ہے, مزید گمراہی ہے, مزید نافرمانیاں ہیں, اور سخت عذاب بڑھتا جائے گا نام اعمال میں, مزید نافرمانی اور سخت عذاب کے منتظر ہوں گے نعوذ باللہ قیامت کے دن, الا کہ وہ توبہ کر لیں پہلے. الغرض یہ حدیث کا ایک حصہ ہے اور جس کا تعلق اس چیز سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اوقات نہیں, یہ ان اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, پوائنٹ نمبر 139. اوقات نہیں عند نوافل المطلقہ, یہ اوقات نہیں ہیں جن میں نوافل مطلقہ سے منع کیا گیا. نوافل دیکھیں نفل کا معنی کیا ہے, نوافل مطلقہ کیا ہوتے ہیں, تاکہ یہ بات ذرا واضح ہو جائے. نماز دو قسم کی, ایک فرض ہے, ایک فرض, دوسری ہے نفل. فرض دو قسم کی, ایک فرض عین, ایک فرض کفایہ. فرض عین جیسے کہ پانچ نمازیں ہیں, فرض عین ہے. فرض کفایہ جیسے کہ جنازہ کی نماز ہے, فرض کفایہ. اچھا, جو نوافل ہیں اس کے بھی دو قسمیں ہیں, ایک سنن راتبہ, ایک عام نوافل. جو سنن راتبہ ہیں یہ وہ نمازیں ہیں, یہ وہ سنتیں ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں پہلے یا بعد میں, ترتیب سے فرض نمازوں کے ساتھ پہلے بعد پڑھی جاتی ہے, اسے رواتب کہتے ہیں, جو مسلسل بھی پڑھے جاتے فرض نمازوں کے ساتھ. جو نفل ہیں اس کی دو قسمیں, ایک نفل مطلق ایک نفل مقید ہے. نفل مطلق یہ وہ نوافل جن کا کوئی وقت بغیر کسی وقت کے آپ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے دو رکعت پڑھ لیتے ہیں, اسے نفل مطلق کہتے ہیں. نفل مقید یہ وہ دو نفل ہیں جو آپ کسی وجہ سے پڑھتے ہیں, جیسا کہ وضو کے بعد دو سنتیں پڑھنا, مسجد میں آپ داخل ہوتے دو سنتیں دو نفل پڑھتے ہیں, طواف کے بعد جو آپ دو نفل, جو مقید ہے کسی خاص وقت کسی خاص جگہ کے لیے, اس لیے آپ یہ نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اوقات النہی, کون سے وقت ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. پہلے سوال یہ ہے, کیا ہم نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں نفل نماز؟ جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ احادیث میں آیا ہے بعض ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو آج کے درس میں ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ کون سی نماز کس وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ وقت اوقات النہی کیا ہے, لیکن اس ساتھ یہ بھی ہم جانیں گے وہ کون سی نماز جسے منع کیا گیا اور کون سی نمازیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نماز سے مراد کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی, کوئی بھی نفل نہیں پڑھنی. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اوقات النہی عن النوافل المطلقہ, اس میں دو چیزیں, ایک اوقات النہی ہے پھر نوافل مطلقہ کا ذکر, یعنی نوافل مقیدہ اس میں شامل نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ اوقات النہی جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں من الفجر الى ان ترتفع الشمس قید رمح, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج ایک نیزے کے فاصلے تک نہیں پہنچتا. جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے اور ایک نیزے کے فاصلے تک پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد وقت نہیں ختم ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کے من فجر الى ان ترتفع الشمس قید رمح, آپ نے مسجد میں داخل ہوئے, فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اور اب آپ نے اگر کوئی نفل مطلق پڑھنا ہے, مطلب نفل مطلق کی بات ہو رہی ہے, آپ نہیں پڑھیں گے جب تک کہ سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے فاصلے تک نہیں پہنچتا, جسے اشراق کا وقت کہتے ہیں. وہ اس پہ تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں, سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. دوسرا وقت جو ہے منع کرنے کا, وہ من صلاۃ العصر الى الغروب, عصر کے نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا. تیسرا وقت وہ من قیام الشمس فی کبد السماء الى ان تزول, وہ جب سورج درمیان میں ہو جاتا ہے, کبد السماء درمیان میں ہو جاتا ہے, اس کی نشانی زمین پہ کیا ہوتی ہے کہ سایہ ختم ہو جاتا ہے. جب سورج آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے اور سایہ زمین پہ ختم ہو جاتا ہے, تو یہ وقت جو ہے نہیں کا وقت ہے. اس وقت میں ہم نفل مطلق نہیں پڑھ سکتے, الا ان تزول, جب تک کہ سورج جو ہے مغرب کی طرف زوال یعنی حرکت نہیں کر دیتا. جب سورج مغرب کی طرف حرکت کر دیتا ہے اسے زوال کہتے ہیں, اور زمین پر اس کا کیا نشانی ہوتی ہے, سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واللہ اعلم. اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغیب الشمس, متفق علیہ. فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج پر نہ ہو جائے, اور عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اور دوسری حدیث میں سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ایسے گھڑیاں ہیں, ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے. 3 وقت کون سے ہیں؟ نمبر 1, جب سورج کا طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے, یعنی جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے ایک نیزے کے فاصلے تک. دوسرا جو ہے وحین یقوم قائم الظہیر حتی تمیل الشمس, جب قائم الظہیر یعنی جب زمین پر سایہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے حتی تمیل الشمس, جب تک سورج یعنی مغرب کی طرف حرکت نہیں کرتا زوال تک. وحین تضیف الشمس الغروب حتی تغرب, اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے جب تک مکمل غروب نہ ہو جائے. اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز اور نفل مطلق سے منع کیا گیا ہے. سمجھ آگی بات؟ اب میرے چند سوالات ہیں. اب مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ نے عصر کے بعد, مسجد میں داخل ہوئے آپ, دو رکعت تحت مسجد پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ حدیث میں حدیث منع کیا گیا کہ نہیں؟ جی اچھا, ایک کہتے ہیں صلاۃ ذوات الاسباب, میں آسان کر دوں. بعض ایسے مسجدوں کا سبب ہے قید لگا کے, جسے نوافل مقیدہ بھی کہتے ہیں, جسے ذوات الاسباب بھی کہتے ہیں. اگر کسی نماز کا سبب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, یعنی طواف کر رہی ہے دو رکعت طواف کی, تو سبب کیا ہے؟ طواف ہے, تو قید مقید کیا گیا طواف کے ساتھ. مسجد میں داخل ہوئے سبب کیا ہے؟ تحیت المسجد, مسجد میں آپ نے داخل ہوئے, اس لیے سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم جب مسجد میں داخل تو دو رکعت پڑھتے بیٹھنے سے پہلے, اور حکم بھی دیا ہے کہ نہ بیٹھیں جب تک دو رکعت نہ پڑھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وضو کر لیا ہے, وضو کے بعد آپ دو سنت وضو کی پڑھ سکتے, تو اس کو کسی کے ساتھ جوڑا گیا قید کس کس چیز کے ساتھ ہے؟ وضو کے ساتھ مقید ہے. اچھا, ایک نفل جو مطلق پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ویسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, یہ وہ عبادت ہے جسے اکثر لوگ غافل علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ذوات الاسباب تو ہم کرتے ہیں, نفل مطلق کبھی پڑھا ہے؟ پڑھیں, آپ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے ان اوقات جن کا یہاں پہ ذکر ہے, نہیں کے اوقات جو ہیں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے آپ. اچھا, صلاۃ الضحیٰ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں اوقات النہی میں؟ اوقات النہی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ایک تو ضحیٰ کا وقت کب ہوتا ہے یا اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب سورج درمیان میں ہوتا ہے, بعض لوگ جو اشراق کی نماز ہے, تین مختلف الفاظ ہیں نماز یہ کہ اشراق, ضحیٰ, اوابین. اشراق اگر فجر کے بعد سورج شروع, کسے کہتے ہیں؟ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے اسے شروع کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اشراق نماز کا نام ہے, شروع سورج نکلنے کا نام ہے. آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جو کیلنڈر لگے ہیں الیکٹرانک جو ہیں, اس میں اشراق کا لفظ ہے. اچھا, اس میں اکثر میں شروع ہے, شروع مطلب سورج نکلنے کا وقت ہے. اس وقت نماز نہیں پڑھنی آپ نے, یہ نہیں کا وقت ہے. 15 منٹ اس کے بعد ہم انتظار کریں گے, پھر اشراق کا وقت شروع ہوگا. اشراق نماز کا وقت ہے, شروع سورج نکلنے کا وقت ہے. جو اس کیلنڈر میں جو الیکٹرانک کیلنڈر جو مساجد میں لگا ہوا ہے یہاں پہ لگ شروع کا لکھا ہوا ہے. اچھا, اشراق کا میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے, ماشاء اللہ مسجد نبوی میں جو بڑے لگے ہوئے ہیں وہاں پر اشراق کا لفظ, یعنی وہ اشراق کی نماز کا وقت آپ کو بتاتا ہے. اور کچھ یہاں پر میں نے دیکھے, بہت کم مساجد میں اشراق سے مراد نماز اشراق ہے, شروق سے مراد سورج نکلنے کا وقت. سورج نکلنے کا وقت جو ہے جب تک کہ سورج ایک نیزے تک نہیں پہنچتا, اس میں 15 منٹ لگتے ہیں, 15 منٹ. تو اس کے بعد آپ یعنی 10-12 منٹ کے بعد 15 منٹ احتیاطاً کر لیں تب شروع. اگر پہلے پڑھ لیتے ہیں آپ وقت کے شروع میں تو اشراق کہتی ہے, اگر آخری وقت میں پڑھتے ہیں سورج درمیان ہونے سے پہلے, زوال سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اگر وقت اس کا کیا ہے, 11:30 بجے تک, یہ 10 سے شروع ہوتا ہے 11:30 بجے تک, یا 12:45 تک, 12 تک بھی چلے گا, کیونکہ آج کا ٹائم جو ہے 12:22 پہ اذان ہو رہی ہے, 12:23 پہ تقریباً. تو 15 منٹ لگتے ہیں زوال کو بھی, 10 منٹ لگتے ہیں, تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. جب سورج درمیان میں آ جائے اب زوال سے پہلے, اب یہاں سے منع کیا گیا ہے, اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اوابین کی. تو اسے کہتے ہیں صلاۃ الاوابین, جب آپ وقت کے آخر میں پڑھتے ہیں. درمیان میں جو ہے صلاۃ الضحیٰ, جب روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور پہلے روشنی ہوتی ہے, اسے ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تین مختلف چیزیں, تو یہ فرق پتہ چلے نفل مطلق کون سا ہوتا ہے, کس نماز سے منع کیا گیا ہے, اور یہ کون سی تین اوقات ہیں, واضح ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائی, کیا سوال ہے کہ فرض نماز کسی کی چھوٹ گئی, اس نے قضا کرنی ہے نہیں کے وقت میں, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں کیا آیا ہے, اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے کب پڑھے؟ فوراً جب اسے یاد آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ انتظار کرو, پھر یہ سبب بھی ہے اس کا کہ اس نے قضا کرنی ہے, تو قضا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے. اگر نفل مقید پڑھی جا سکتے تو قضا فرض نماز کے قضا جو میں باب اولا ہے, تو فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ الاستخارہ, استخارہ پڑھ سکتے ہیں. فلاط و استخارہ جو ہے, آپ جانتے استخارہ کیا ہے؟ طلب الخیر, آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کسی معاملے, ہاں کسی معاملے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے, آپ دو رکعت پڑھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کے دعا استخارہ کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد, تاکہ آپ کو معاملہ جو آسان ہو جائے. کیا استخارہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بھی ایک سبب ہے, لیکن یہ سبب جو ہے کسی وقت کے لیے خاص قید نہیں ہے کسی چیز کے لیے. استخارہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن وقت النہی میں آپ نہیں پڑھ سکتے. وقت النہی میں اگر ہے تو, کیونکہ آپ اس کو دیر بھی کر سکتے ہیں, مؤخر بھی کر سکتے ہیں. سورج نکل رہا ہے فجر کے بعد, تھوڑا انتظار کریں جو سورج نکل نہیں جاتا پورا, کیا مسئلہ ہے؟ جلدی کی چیز میں ہے, ہاں لیکن اس کے, ہاں اس کے لیے کوئی خاص قید, جیسے کہ وضو آپ نے کر لیا ہے, اس کے قید وضو کے ساتھ ہے, آپ نے فوراً کرنا ہے, مسجد میں داخل ہوئے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں مسجد میں داخل کے وقت اگر سورج غروب ہو رہا ہے نا, اور چند سیکنڈ کی بات ہے یا دو منٹ کی بات ہے, تو آپ انتظار کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کیسے کون سی قضا جو ہے؟ قضا جو ہے, قضا تو پڑھ لے, سجدہ تلاوت کا کوئی تعلق نہیں, کر سکتے ہیں آپ سجدہ تلاوت, آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, سجدہ تلاوت سے منع کیا گیا, کیونکہ بعض نے کہا کہ منع کیا ہے, کہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس, سجدہ تلاوت اور چیز ہے اور جو نماز اور چیز ہے.
تو آپ کو ظہر کی چار سنتیں پڑھنی چاہیے, پھر وہ نفر پڑھ کے جو ہوتے ہیں دو نفر جو مسجد کو انٹر کرتے ہیں وہ پڑھ کے وہ پھر چار سنتیں پڑھنی.
دیکھیں ایک چیز رہ گئی تھی, میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اگر آپ دیر سے پہنچتے ہو, نماز فرض نماز ہو رہی ہو فجر کی, تو ابھی سنت آپ نے پڑھنی ہے, تو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. فرض نماز آپ پڑھنے, بعض وہ غلطی کرتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی فجر کی اور دو سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, جب نماز قائم ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. یہ بیچارے دو چیزوں میں محروم ہیں, جہالت کی وجہ سے, ان کی نفل نماز بھی نہیں ہوئی اور فرض نماز میں جو کوتاہی ہوئی اس کا الگ ان کو گناہ ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت قائم ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں. جو آپ کی جو دو سنتیں فجر سے پہلے کی ہے, اور بڑی فضیلت ہیں دو سنتوں کی, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے دو طریقے پڑھنے کے, ایک تو جو فجر کی نماز آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں, سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا وقت جب اشراق کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور دونوں دلائل موجود ہیں. یعنی ایک صحابی جو ہیں وہ تھوڑا دیر ہو گئی اور فجر کے دو فرض کے بعد دو سنتیں پڑھنا تھے, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے, تو فرمایا کہ دو, عرض کرتے کہ دو سنتیں جو پہلے سے میں نہیں پڑھی, اس لیے میں نے فرض کے بعد پڑھی, فجر کے فرض کے بعد میں نے دو رکعت پڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے خاموشی اختیار کی. یہ سنت تقریری ہے, اقرار کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے کہ آپ نے جو عمل کیا یہ ٹھیک ہے, جبکہ جو منع ہے وہ پہلے دلیل موجود ہے کہ منع کیا, جیسے حدیث میں کہ کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھی جب تک سورج جو ہے نا وہ ایک نیزے کی حفاظت نہیں پہنچتا, تو یہ ایکسیپشن ہے فجر کی نماز کے لیے, اگر کسی نے دو سنت نہیں پڑھی فجر سے پہلے تو وہ پڑھ سکتا ہے. پھر بیٹا کا سوال ہے, جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے تو پہلے ہم دو سنت جو ہے تحت مسجد پڑھیں الگ سے, یا جو چار سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھیں؟ دیکھیں تحت مسجد کے لیے اب دو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اب بہتر ہے کہ جو دو اور دو جو چار سنت طریقہ پڑھتے ہیں جو ظہر سے پہلے, آپ جو دو سنت پہلے پڑھ لیتے ہیں اس میں تحت مسجد میں شامل ہو جاتے ہیں, بشرط کہ آپ نے نیت ساتھ کرنی ہے کہ تحت مسجد کی میں آ رہا ہوں. اگر آپ نیت بھی نہیں کرتے سبحان اللہ تو تحیت ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو اجر کون سا ملے گا جس کا آپ نے نیت کی ہے, نیت دو سنت کی ہے تو سنت کی جو ظہر سے پہلے کی وہی نیت ملے گی. اور اپنے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ جو تحت مسجد ہے یہ بھی شامل ہے اس میں, اس کے اجر بھی ہوگا. جی الوضو بھی ہو سکتا ہے, الوضو بھی ہو سکتا ہے, بارک اللہ فیک. جی ہاں جو دو سنت کس چیز کی, جو فجر کی ہے, دیکھیں فجر کی عذر شرعی آپ کے پاس ہے کہ نہیں, کسی کی عادت روزانہ سے پڑھتا ہے تو ظاہر اجر میں تو کم ہی ہے. ہاں کسی نے ہمیشہ پہلے پڑھنے کو کبھی کبھار اس کی آنکھ نہیں کھلی دیر ہو گئی ہے, اس کا تو عذر اس کے پاس ہے, تو مکمل اجر ملے گا نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عادت کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کیا صلاۃ الجنازہ وقت نہیں میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا صلاۃ الجنازہ وقت نہیں میں پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ الجنازہ وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جنازہ کی نماز وقت نہیں میں ایک ہے دفن کرنا, وہ کہ جنازہ کی نماز پڑھنا. عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ منع ہے کہ نہیں؟ تو کیوں ہوتا ہے؟ ذات الاسباب ہے. تو جنازہ کی نماز پڑھنا اور چیز, دفن کرنا اور چیز ہے. جو حدیث میں ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے مسلم کی حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین منع فرمایا ہے تین اوقات میں, کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور اب مردوں کو دفن بھی نہ کریں. تو دفن مردے کا کرنا اور چیز ہے, ان اوقات تو نہیں میں مردے دفن نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر انتظار کر لیں, لیکن نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. واللہ اعلم.